الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز بھائیو، یہ چھ آیات ہیں. ایک آیت غالباً اور بھی ہے رکوع کے حساب سے، جو رکوع کے اندر شامل ہے. تو یہ رکوع ہم نے اس لیے پورا رکوع شامل کر لیا ہے کہ یہ ان میں سے اکثر الفاظ بیشتر جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم پچھلے سبق کے اندر ہمارے الحمدللہ شامل تھے، اور کم و بیش اسی جیسے احکامات بھی اسی کے اندر ہیں، اور الفاظ جو ہے وہ زیادہ تر کوئی نیا لفظ پچھلے جو سبق ہے اس سے زیادہ اضافی طور پہ نہیں شامل ہوئی ہے، زیادہ تر وہی الفاظ ہیں. اسی لیے ہم نے اس کو جو ہے ایک رکوع کو پھر یہاں پہ شامل کر لیا ہے. سورہ بقرہ جیسے پڑھتے چلے آ رہے مسلسل، یہ احکامات ہیں اس کے اندر، اور معاملات ہیں، اور معاملات میں زندگی کے مختلف معاملات ہیں، خانگی معاملات ہیں، اور انسان کے معاشرتی اور سماجی معاملات ہیں، اور اقتصادی معاملات ہیں. تو آج کل جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر یہ مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں. جب مسلمانوں کا معاشرہ مدینہ کے اندر مسلمان ہجرت کر کے گئے، تو ظاہر ہے وہاں پہ ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمانوں کی اپنی جو ہے وہ کلچر ہو، مسلمانوں کی اپنی ثقافت ہو، ان کا تہذیب و تمدن ہو، ان کے اپنے قوانین ہوں. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ارشادات فرمائے، احکامات نازل فرمائے، اور مسلمانوں کو تفصیلی احکامات دیے. تو یہ وہ حصہ ہے، سورت کا تیسرا حصہ ہے جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس تیسرے حصے کے اندر بھی اس کے میں بھی پر مختلف سارے حصے ہیں. اور اس تیسرے سے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو کم و بیش تقریباً ختم ہو گیا ہمارا حصہ جو یہ سامنے آپ کے آ رہا ہے. یہ وہ حصہ تب تک تھا جہاں تک بنی اسرائیل کے اوپر ایک فرد جرم عائد کی گئی تھی، اور فرد جرم اس کے بعد پھر ان کو ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری امت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مبعوث فرمایا، اور ان کو پھر احکامات دیے. تو یہ وہ حصہ ہے ہمارا جہاں پہ ہم اس کا، اور یہ بھی کم و بیش بالکل آخر کے اوپر لگ گیا حصہ، اور اس حصے میں ہم جو یہ پڑھ رہے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم یہ بات مسلسل یہ بھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ احکامات بالکل مختلف و نو قسم کے، بڑے ڈائیورس ہیں، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق احکامات ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے اب جن کا آج کل ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ خانگی زندگی، آئلی زندگی ہے، ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ بھی اس کے جو ہے جڑے ہوئے ہیں یہ احکامات، لیکن خاص طور پر جو نکاح اور طلاق کے معاملات ہیں، ہماری معاشرت کے معاملات ہیں، وہ بھی اس کے اندر ہیں، اور میاں بیوی کے تعلقات بھی، ازوجین کے تعلقات بھی، اور زوجین کے تعلقات کے اندر جہاں جہاں پہ چیزیں جو ہے وہ مختلف ہوں گی، خرابیاں آئیں گی، مسائل آئیں گے، ایشوز آئیں گے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو خطاب فرمایا ان کو، اور بڑے صاف اور واضح احکامات کے اندر جو یہاں پہ بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا، 236 آیت ہے، لا جناح علیکم. اور یہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ ہے اس صورت کے اندر، کئی جگہوں پہ آیا ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے تم. یعنی عام طور پر جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی انڈورسمنٹ کرتے ہیں اور جو ہے اس کی اجازت دیتے ہیں، اس کے جائز ہونے کا بتاتے ہیں، تو یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، لا جناح علیکم. جناح گناہ کے ضمن کے لیے لفظ آتا ہے، یعنی اس میں کوئی لا جناح نہیں گناہ ہے، علیکم تمہارے اوپر، تمہارے اوپر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کوئی ایسا کام کرو جو آگے بتایا جا رہا ہے. پھر ان طلقتم النساء، ان اگر ہے، یہ حرف شرط ہے کے لیے استعمال ہوتا ہے، شرط کے لیے کہ اگر ایسا ہو، ایسا آگے فرمایا طلقا ہے یہ لفظ، طلقا طلاق دینا، اور تم آگے سیکنڈ پرسن پلورل ہے تمہارا، یعنی تم، یو آل، اگر تم طلاق دو النساء عورتوں کو، تو پھر کیا ہوگا؟ مالم، ما جو کہ میں نے کو یاد آتا ہے، علم نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو مالم جو نہیں ہے، جبکہ نہیں ہے، تمسو ہننا. اب یہ لفظ ہے تا، جو پہلا تا ہے یہ سیکنڈ پرسن والا ہے تم کے لیے جو آتا ہے تم، اور آگے ہے پھر لفظ ہے مسا، اور پھر ہننا. ہننا تو آپ جانتے ہیں، ہم ایکسپلین کرتے ہیں چلے آ رہے ہیں کہ یہ سیگا عورتوں کے لیے، تھرڈ پرسن پلورل، عورتیں جو ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے. تو تم نے مس یا مسو، ہم اس کو بھی پڑھتے چاہ رہے ہیں، چھونے کے معنوں کے اندر آتا ہے، لیکن عورتوں کو چھونا اور بیوی کو جو ہے، جب قرآن میں بیوی کو چھونے کے متعلق جو ہے کہا گیا، تو یہ پھر کنایتن استعمال لفظ ہوتا ہے، یعنی خلوت کے معنوں کے اندر، جو مباشرت کے معنوں کے اندر. اور تم نے ان کو نہیں اوپر آگے معلوم جبکہ تمہیں یا جو تم نے جن کو تم نے نہیں تمسو نہ تم نے نہیں چھوا. اب ان کے لیے کیا ہے او تفردو یا یہ پھر جو پہلا تفردو کے اندر پہلا تا ہے یہ پھر سیکنڈ پرسن والا ہے اور آگے لفظ ہے فرادا فرض کرنا کوئی چیز جو ہے جیسے فرض کر لی جاتی ہے تو اس میں تم نے فرض نہیں کیا مقرر کرنے کے معنوں کے اندر آتا ہے فرض کرنے کے آتا ہے یہ لفظ جو ہے سارے فرادا یا فردو کے فردن کے معنوں کے اندر آتے ہیں نیت کرنا تخمینہ لگانا لاگو کرنا فرض کرنا اپوائنٹ کرنا کوئی چیز یہ سارے معنوں کے اندر آتے ہیں کہ تم نے ابھی مقرر نہیں کیا لہن فریدہ ان کے لیے کوئی فریضہ. اچھا فریضہ پھر جو ہے اسی لفظ سے یہ بھی نکلا ہوا فریضہ فرض کرنے کے معنوں میں فردا جو ہے فرض کرنا مقرر کرنا اور فریدہ وہ چیز جو مقرر کی ہوئی ہے جو فرض کی گئی ہے جو تو اس معنوں کے اندر پھر جو جو ہے اچھا اب جب نکاح جو ہوتا ہے جب اس وقت تو اس وقت جو چیز مقرر ہوتی ہے تو وہ کیا ہے تو پھر اس کی بات کی گئی ہے فریدہ یعنی مقرر کرنے اس مراد جو ہے مہر ہے اور یہ چونکہ واجب مہر ہے جو ظاہر جو نکاح کا مہر ہوتا ہے تو اس کی بات کریے. فرمایا کہ تم نے ابھی ان کو چھوا نہیں ہے اور یا پھر تم نے ان کو کے لیے مہر بھی مقرر نہیں کیا فرمایا ان کے کیا معاملہ ہے یعنی تم نے اب طلاق دے دی ہے یا تم اگر طلاق دے رہے ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کنڈیشن یہ ہو گئی ہے کہ تم نے ان کو چھوا بھی نہیں ہے اور تم نے نکاح تم نے جو ہے مہر بھی واجب نہیں کیا مہر بھی نہیں مقرر کیا تو کیا کرو پھر متعوہن پھر یہ متاع کا لفظ ہے متاع جیسے ہم پہلے بھی پڑھے تو پھر ہے ان کے لیے متاع. اب متاع جو ہے وہ ہر وہ چیز جسے انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھائے اسے جو انسان کا مال ہے جو انسان کے ایسٹس ہیں جو انسان کے جو بھی کرنسی ہے یہ سارے کے سارے جو ہے یہ متاع کے اندر شامل ہے جن سے انسان زندگی میں جس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ متاع ہے. تو متعوہن تو ان کو تم سامان دو ان کے لیے متاع ہے ان کے لیے یعنی اس کا لفظی مطلب جو ہے بالکل ہے ان کو فائدہ پہنچاؤ وہ متعوہن ان کو فائدہ پہنچاؤ. اب فائدہ جو ہے یہاں پہ ظاہر ہے مالی فائدے کے ضرور علی منہ سے یہ علی اوپر ہے اس کے جو منہ سے ہے منہ سے یہ وسط سے ہے لفظ. اب دیکھ رہے ہیں کہ واو سین این یہی لفظ جو ہے یہ اس کا یہ مادہ ہے تو اسے جو ہے باب افعال کے اندر اوسع یو سے او ایسان وسیع کرنا کشادہ کرنا ہے. اب اسی سے لفظ جو ہے پھر فائل ہے جو ہے صاحب اس امینی اوسع تو ہے وسیع کرنا اور پھر منہ سے ہوگا جو وسیع ہے جس کا ہاتھ کشادہ ہے جو مالدار ہے جو وسط والا ہے. قدرہ اب قدرہ یہ قدر جو ہے اردو کا لفظ ہے مانو ویلیو کے معنوں کے استعمال ہوتا ہے یا جس کی جتنی قدر ہے کیپیسٹی ہے جو ویلیو ہے اس کے معنوں کے اندر بالکل اسی طرح استعمال حیثیت کے معنوں کے اندر یعنی صاحب ثروت شخص اپنی حیثیت کے مطابق اپنی قدر کے مطابق اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ اس کو متاع دے. ابھی آپ دیکھو پچھلے صفحے کے اوپر متاع کا لفظ گزر چکا ہے متاع اس کا جو ہے تو وہاں پہ یعنی اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرے. علل مقتر اب یہ مقتر جو ہے یہ لفظ جو ہے ہم اس کو کہیں پہلے سے پڑھا ہے لیکن ظاہر ایک دفعہ ہی آیا ہے. یہ قطرہ ہے اسے سے جو باب افعال ہے تو اقترا یقتر و اقتارا مال کا کم ہو جانا کسی کا اور اس سے مقتر وہ شخص ہے جس کا مال کم ہو گیا ہے جو تنگ دست ہو گیا ہے تنگ دست کے معنوں کے اندر آتا ہے. یہ موسیٰ کا اپوزٹ ہے متضاد ہے تو فرمایا کہ جو تنگ دست ہے قدرہ تو وہ اپنی قدر کے مطابق دے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے یعنی یہ اسلام نے لازم نہیں کیا کہ ایک خاص اماؤنٹ ہے جو تم اگر عورت ایسی حالت کے اندر تم طلاق دے دو اس کے ساتھ کنڈیشنز ہیں تو تم کو ڈیفینیٹلی اتنا دو بلکہ فرمایا کہ ہر ایک اپنی جو ہے نا کیپیسٹی کے مطابق دے اگر بندہ وسط والا ہے تو وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق دے اور اپنی جو ہے کم حیثیت والا ہے تنگ دست ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے. میں متاع بالمعروف متاع یہ جو مال دینا ہے خرچ کرنا ہے بالمعروف دستور کے مطابق ہے یعنی دستور کے مطابق ادا کرے. اب ایسے بھی نہ ہو کہ ایک شخص بہت ہی مالدار ہے تو بالکل جو ہے وہ مطلب ایک एक जोड़े कपड़े का अगर किसी औरत को दे रहा है तो ये दस्तूर के मुताबिक नहीं है, नहीं ये उसकी कदर हैसियत के मुताबिक है। तो यहाँ पे ये फरमाया कि जो मारूफ है उसके मुताबिक अदा है। मैं हक्कन, ये हक होते, ये हक है, लफ्जी तर्जमा जो है ये हमने यहाँ पे किया है, जहां पे भी तनवीन आएगी लफ्ज के ऊपर तो वो उस लफ्ज के अंदर जो मानी है उसके हाल को बताएगी। हक्कन, हक होते हुए, होते हुए कल जो मानी है ये हाल को बताता है कि ये हाल होते हुए इस हाल में, यानी ये लाजम हक है अल मोहसिनीन, एहसान करने वालों पर ये हक है, यानी एहसान करने वालों को चाहिए है कि वो ऐसा काम करें, उनके ऊपर ये हक है, इस हक को अदा करें। पूरी आयत का तर्जमा अगर कोई साथी पढ़ना चाहे तो पढ़ दे। कोई नहीं पढ़ना चाहता। तुम पर कुछ गुनाह नहीं अगर तुम अपनी औरतों को तलाक दे दो कबल इसके कि हाथ लगाने की नौबत आए। हाथ लगाने से मुराद यहाँ पे जो है, यहाँ पे ज़ाहिर खलफत, सही खलवत और बीवी से इज़दवाजी तलुकात जो है वो कायम करने की जरूरत के अंदर, यहाँ मेहर मुकर्रर किया हो, इस सूरत में उन्हें कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। खुशहाल आदमी अपनी मुक्तदरत के मुताबिक और गरीब आदमी अपनी मुक्तदरत के मुताबिक मारूफ तरीके से दे, ये हक है नेक लोगों पर, नेक आदमियों पर। अब अजीज भाई आप देख रहे हैं कि ये जो कंडीशनल बड़ी जो इस सूरत के अंदर जो कंडीशन है, ये कभी कभार ओकेजनली जो वाकयात पेश आते हैं उनमें इन मामलात में रहनुमाई की गई है, लेकिन इस्लाम ने उनको भी चांस पे या उनको भी बगैर रहनुमाई के नहीं छोड़ा जो कभी कभार पेश आने वाले हालात है। मसलन आप देखें कि शादी तो की इसलिए जाती है कि इंसान बीवी के साथ रहे और जिंदगी गुजारे, तो फिर क्यों ऐसा होगा कि कोई जो है शादी के होते हुए बीवी से जो है बीवी को मिलने से पहले ही बीवी को तलाक दे दे, तो क्यों ऐसा होगा। लेकिन जाहिर इंसान है, इंसानी जिंदगी है, मामलात है, आप देखते हैं कि ये हमारे माशरे के अंदर भी और अरबों के अंदर भी, तो कभी ना कभी हमारे यहाँ तो आप ये चीजें आप देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं, यहाँ हैं चीजें मौजूद हैं, तो किसी दूसरे माशरे के अंदर भी कभी हो सकती थी। तो अल्लाह ताला को इसका इल्म था कि ये चीजें होंगी, तो अल्लाह ताला ने इन चीजों के मुतालिक हिदायत और रहनुमाई फरमाई है। आप देख रहे हैं कि इसके मुतालिक है कि ऐसी औरत का मामला, और ये जाहिर औरत का मामला जैसे हमने तर्जमे के अंदर ही जो है, तर्जमे के अंदर इसलिए मैं वजाहत कर रहा हूँ आजकल कि ये मामलात जो है आयात लंबी हैं, तफसीली हैं, थोड़े थोड़े अल्फाज भी गैर मानूस हैं कुछ जो है, फिर इस्तलाहात हैं खास, और जब हम इस्तलाहात की जो है उसमें मानी के अंदर जाते हैं तो फिर हम जो है जो 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 मानी है पूरी जो जो आयत के मानी है, जो फ्रेज जो पूरी एक सेंटेंस के मानी है उनमें फिर हम जो है वो पीछे उसको फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए मैं साथ साथ आजकल इनकी जो है वो भी बता जा रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब क्या है, मुराद क्या है। तो फरमाया ये मामला किसका है, ऐसी औरत का मामला है जिसकी अपने शौहर से अभी खलवत सही ना हुई हो, जिसके अपने शौहर से अज़दवाजी तलुकात कायम ना हुए हो उसका है। तो फिर अगर किसी शख्स ने निकाह कर तो ये मेहर मुकर्रर नहीं किया, यानी ये इस तरह का निकाह तो मुमकिन है कि आप निकाह जो निकाह तो हो जाएगा, तो उस सूरत में हम इससे पहले भी पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर निकाह मुकर्रर नहीं हो तो उस औरत की जो बराबर की जितनी औरतें उसकी जो है चचाजाद, मामूजाद, खालाजाद जो औरतें हैं तो उन औरतों के बराबर उसका जो है मेहर हो, इसको मेहर मसल कहते हैं, तो उनको वो दिया जाए तो हो सके। अब अगर मेहर मुकर नहीं हुआ और बीवी को छूने से पहले ही तलाक हो गई है तो फिर सूरत फरमाया कि उसमें कोई मेहर की अदायगी लाजिम नहीं है, ये फरमाया। लेकिन ये भी मुनासिब नहीं है कि औरत को, बहरहाल औरत का एक बाउंड और एक उकद तो हुआ है, निकाह हुआ है, औरत एक उसकी एक वेडलॉक तो हुई है बहरहाल, तो उस सूरत के अंदर जो है उसको जाहिर है ये जज्बाती तौर पर और इमोशनली इंसान को जो है औरत के लिए ये भी एक मुश्किल काम होता है, तो बहरहाल ये मुनासिब नहीं है कि बगैर मर्द जो है उसको कुछ दिए दिलाए बगैर जो है वो रुख्सत फारिग कर दे। तो यहाँ पे ये बात फरमाई गई है कि उसको कुछ न कुछ दे। अब मामला सवाल ये पैदा हो कि कितना दे और उसकी कदर कीमत क्या हो, तो फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि शौहर अपनी माली हैसियत के मुताबिक दे, अगर ज्यादा है तो ज्यादा दे दे और तंग दस्त है, खाली हाथ है तो फिर भी कुछ ना कुछ दे। और हजरत मसलन इसमें दो मिसालें जो है हमारे पास आती है कि हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो नवासे रसूल, इन्होंने अपनी एक जो है औरत को मुतल्लिका बीवी को इन तलाक दे दी, تو انہوں نے پھر جو اس کو 20,000 کا دیا گیا. اس وقت ان کے پاس ظاہر زیادہ مال تھا, موجود تھا, انہوں نے اس طرح یہ دیا. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کسی کو ہاتھ لگائے بغیر بھی اسی طرح کا معاملہ جو ہے یہ احسان کا معاملہ کیفیت ہو سکتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا کہ کم از کم, کم سے کم یہ ہے کہ عورت جو کو جو ہے ایک عورت کو ایک جوڑا کپڑوں کا جو ہے وہ دے دے, یہ کم سے کم ہے. ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ ٹوکن کے طور پہ جو ہونا چاہیے. ان تلقتموہن, یہ وہی پھر اسی وہی لفظ آ گیا ہے, تلقتموہن, اگر تم طلاق دو ان عورتوں کو, من قبل, اس سے پہلے کہ ان تمسوہن, اور تم نے ان کو چھوا نہیں ہے. یہ بالکل وہی ہے. وقد فرضتم, وہاں تھا ما لم فرض فرضا, یہاں پہ آیا تین, تم نے وہاں پہ تم نے فرض نہیں کیا تھا, تم نے مقرر نہیں کیا تھا مہر عورت کا. یہاں پہ فرمایا کہ تم نے اب مہر مقرر کر دیا ہے کہ تم فرض کر چکے ہو مہر جو دے چکے ہو. لہن فریدہ, ان کے لیے جو فریضہ ہے جو واجب ہے ان مہر, تو پھر کیا ہے اب, تو پھر کیا کیا کرو گے, فنصف ما, تو بس پھر ہے نصف, آدھا جو فرض تم, جو تم نے فرض کیا ہے. اب تم نے ایک مہر کی مقدار مقرر کر دی ہے, اب تم نے عورت کو چھوا نہیں ہے اور طلاق ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر کیا کرو, تو جو تم نے مقرر کیا ہے اس کا آدھا تم نے ادا کرنا ہے. اب ایکسپشن اس کے اندر کیا, الا, یہ حرف استثناء ہے, اس ایکسپشن ہے, سوائے مگر اس کے, این یعفونا, سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں, وہ خواتین معاف کر دیں, ٹھیک ہے. این یعفونا, عفا یعفو جو ہے وہ معاف کرنے کے معنوں کے اندر آتا ہے, یہاں پہ دوسرے دیکھ رہے ہیں. او یعفو, یا معاف کر دے, الذی, وہ شخص, بیدہی, جس کے ہاتھ میں ہے, عقدت النکاح, نکاح کا, نکاح کی گرہ, جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. تو یہاں پہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے یہ جو ہے مروی ہے کہ وہ اس کو جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ عقدت النکاح کا مطلب ہے وہ مرد جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے, تو وہ شخص ہے, یعنی وہ معاف کر دے یا پھر عورت معاف کر دے. ان تعفو, اور پھر اگر تم معاف کر دو, اقرب للتقوی, تو یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان فرما دیا اور پھر فرمایا کہ یہ جو ہے تقوی کی کیفیت بھی یہ ہے. ولا تنسو, اور نہ بھولو, اور نہ بھولو, الفضل بینکم, اپنے درمیان میں فضل کو, فضل یعنی احسان کی کیفیت, فضل وہ کیفیت ہے, یہ فضول سے یہ ہے, جو فضول اردو کے اندر تو منفی معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے, لیکن فضل کا مطلب ہوتا ہے زیادہ, فضول بھی ایسی بات وہ کہتے ہیں جو ایکسٹرا ہو, زیادہ ہو, جو ایک خاص اعتدال سے اور نفیت الی بات سے بڑی ہوئی بات ہو تو اس کو پھر ہم فضول کہتے ہیں, لیکن فضل جو ہے جو زیادہ ہو, جو کسی کے ساتھ جتنا حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے دینا, یعنی احسان کی کیفیت ہے, اس کو فضل کہا گیا. یعنی یہاں پہ اس سے مراد ہے پھر تعلقات کی بھلائی, کہ تم آپس میں مت بھولو آپس میں احسان کرنا, جو آپس کے تعلقات ہیں ان کی بھلائی کو مت بھولو. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, بما تعملون, جو تم کرتے ہو, بصیرن, وہ اس کو دیکھ رہا ہے, دیکھنے والا, یقین اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو. کوئی ساتھی پڑھنا چاہتے ہیں ترجمہ اس کا پڑھ لے.
اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہے لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے, یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد کا نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے. اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو, تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے.
اب یہ عزیز بھائیو دوسری کیفیت ہے. دو, پہلے سے پہلے یہ تھا کہ تم نے مہر مقرر نہیں کیا اور مہر اب مقرر کر دیا ہے, اس صورت میں یہ ہے کہ اگر تمہاری بیوی سے جو ہے وہ بکار بات نہیں ہوئی ہے اور اس سے پہلے طلاق ہو گئی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے قانونی طور پر یہ فرمایا ہے کہ نصف مہر ادا کرے. لیکن اسلام آپ کو پتا ہے کہ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ ہمیشہ قانون کو جو ہے بیان کر کے قانون کے اوپر اکتفا نہیں کرتا, بلکہ قانون سے بڑھ کر پھر جو اچھے تعلقات ہیں, جو اچھے اعلی اخلاق ہیں, جو اچھا فیضانہ برتاؤ ہے, اس کی ترغیب دیتا ہے. اور طلاق کے وقت بھی احسان و مراجعت کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی. حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو طلاق کا معاملہ ہوتا ہے یہ دو انسانوں کے درمیان میں, میاں بیوی کے درمیان میں, یہ ایسی صورت ہے کہ جو آپ اس سے کہہ دے سکتے ہیں کہ جو بالکل ہی ایک انتہا کو پہنچی کیفیت ہوتی ہے تعلقات کی خرابی کی. لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ احسان کی اس کیفیت کو مت بھولو. اور اگر مرد نصف وقت جو ہے وہ مہر معاف کر دے, یعنی عربوں کے اندر بھی یہ رواج تھا, اور یہ بات جو اچھی ہے مناسب ہے کہ عورت کو نکاح کے وقت ہی سب مہر جو ہے وہ دے دیا جائے. تو اور یہ جو عرب تھے تبھی یہی کرتے تھے کہ نکاح کے وقت ہی جو ہے مہر کو ادا کر دیتے تھے. تو فرمایا کہ اگر عورت وہ جو ہے تم اگر اسے جو ہے واپس نہ لینا چاہو, نصف جو حق ہے اس کو معاف کر دو, تو تم ایسا کر سکتے ہو. اور اشارتاً جو ہے اسی کی ترغیب دی گئی ہے. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ قرآن حکیم اکثر انسانی معاملات کے اندر خالی قانونی نقطۂ نظر کو بیان نہیں کرتا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اخلاقی قدروں کی ترغیب بھی دیتا ہے. جہاں بھی جائز کی بات ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے اس سے برتر جو چیز ہے جائز, مثلاً کہا قرآن نے کہا گیا کہ جو تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو کسی سے کہ جان کے بدلے جان ہے, اور اس طرح کسی اور نے تمہیں جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا تم لے سکتے ہو. لیکن فرمایا کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ قریب ہے, یہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے. یعنی اس طرح کی ترغیب دی جاتی ہے. جہاں بھی کوئی چیز مباح ہے, کوئی چیز جو ہے جائز ہے, الاؤڈ ہے, اس کے ساتھ پھر بتایا جاتا ہے کہ زیادہ افضل چیز کیا ہے, تم زیادہ اس سے بہتر طریقہ رویہ اختیار کیا سکتے. یعنی پہلے ایک قانون بتا دیا جاتا ہے اور پھر فرمایا جاتا ہے کہ یہ افضل ترین. اب طلاق کے وقت بھی جو بامی حسن سلوک, مروت, رعایت, عفو, احسان اور تقوی کی ترغیب دی گئی ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے زیادہ کسی اچھے نظام زندگی کا اور اخلاقی اصولوں کا اور اخلاقی قدروں کا اور تعلیمات کا زیادہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ انسانی تعلقات میں بگاڑ کی جو آخری صورت ہے وہ بھی اگر پیدا ہو جائے تو پھر بھی فرمایا گیا کہ وہاں بھی اس نے سلوک اور مروت اور اچھے اخلاقی قدروں کا جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ اسلامی قانون کی, یہ اسلامی تعلیمات کی خوبصورتی اور بیوٹی ہے جس کو آپ جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور لوگوں کو جو اس کے جس کا آگے جو ہے بتانا چاہیے. فرمایا حافظ ہوں, حفاظت کرو, حفاظت کرو, محافظت کرو, نگرانی کرو. یہ لفظ حافظہ یا فضو حفظن, آپ اس لفظ کے معنی کو یاد دیکھ لیجئے کہ اس کے جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو ضائع ہونے سے بچانا. اب کسی چیز کو ضائع ہونے سے کئی طریقے سے بچا, اس کی نگرانی کر کے, حفاظت کر کے, یاد کر کے, تو پھر سارے معنی اس کے اندر جو ہے آپ پائے جاتے ہیں, نگرانی کے معنی کے, حفاظت اور یاد کے. اور اسی سے آپ کو پتا ہے تحفیظ ہے, یاد کرنا, حافظ ہونا, یہ ساری چیزیں. الصلوات ہیں کہ نمازوں کے اوپر, نمازوں کے اوپر, نمازوں کی محافظت کرو, نگرانی کرو. والصلات الوسطی, خصوصی طور پر جو ہے جو نماز وسطی ہے, درمیانی نماز ہے, اس چیز کی جو اس کی نماز کی. اب وسطی کے معنی بیج والی بھی ہوتی ہے, مڈل والی بھی, اور جو وسط ہوتا ہے وہ کسی چیز کا بہترین حصہ جو ہوتا ہے. اب مطلب وہ نماز اس کے معنی کے اندر جو وہ نماز بھی شامل ہے جو درمیان دو نمازوں یعنی پانچ نمازوں کی جو درمیان والی نماز ہے یعنی عصر کی نماز. اور اسے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی مراد لیا جاتا ہے, اور بعض علماء نے تو لکھا کہ یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں, کہ نماز کا جو بہترین حصہ ہے, جو بہترین نماز ہے نمازوں میں سے, وہ یہ نماز ہوگی کہ آپ نماز کو اپنے تمام محاسن کے ساتھ, تمام اس کے جو اسلوب ہیں, جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی, جو اس کے یعنی وضو کی ریکوائرمنٹ ہے, اللہ تعالیٰ کی حضوری کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہے, جو انسان اس کے لیے جو خضوع اور خشوع چاہیے ہے, وہ سارے کے سارے جب موجود ایسی کیفیات کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی تو پھر اس کے اوپر بھی صلاۃ الوسطی یعنی اس کے اوپر بھی اس کا جو اطلاق ہوگا. تو علماء نے اس کے متعلق زیادہ تر جو ہے پھر عصر کی نماز جو مراد لی ہے. وقومو, اور کھڑے ہو جاؤ, للہ, اللہ کے لیے, قانتین, فرما بردار ہوتے ہوئے. یہ قانتا یا کنوتو کنوتن, فرما بردار ہونا, وقف ہونا, یہ دعا کنوت جو ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ہم عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. آپ جو ہے جو دونوں جو دعائیں ہیں قنوت کی اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، و نتوکل علیک، یہ ساری کی ساری فرما برداری کی، اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی، یہ سارے عہد ہیں جو اس کے اندر ہم کرتے ہیں. اسی وجہ سے اس کو دعائے قنوت کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس صورت جو زیادہ تر جو ترجمے کیے گئے، یہ صحیح ہے ترجمہ بالکل، کہ خصوصی جو درمیانی نماز ہے یعنی جو عصر کی نماز ہے، لیکن اگر اس کو آپ جوڑیں اگلی بات کے ساتھ رکوع للہ قانتین، اور کھڑے ہو جائے اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہوتے ہوئے، تو پھر لگتا ہے کہ وہ معنی بھی اس میں مراد ہیں جو قنوت کے معنی ہیں، فرما برداری کے معاملے معنی ہیں، عاجزی کے معنی ہیں، فرما خشوع کے معنی ہیں، جو وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں، اس کے اندر وہ چیز بھی شامل ہے. تو اس کے جو ہے وہ دو ترجمے ممکن ہیں. ایک تو یہی ہے کہ جو ہے وہ تم حفاظت کرو نمازوں کی، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے فرما بردار ہوتے ہی. اور دوسرے یہ ترجمہ ہے کہ اپنی نمازوں کو نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلات کی جامع ہو، یعنی تمام کی تمام جو محاسن نماز کے جو ریکوائرمنٹ ہے نماز کی، وہ ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہو، اللہ تعالیٰ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کے دونوں ترجمے جو ہے ممکن ہیں، دونوں ترجمے جو ہے صحیح ہیں. اب یہ عزیز بھائیو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمدن اور معاشرت کے معاملات چل رہے تھے، اور آل آف سڈن جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر معاملہ آ گیا ہے، نماز کا آ گیا ہے. تو یہ کیا معاملہ پیش آ گیا نماز کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے؟ تو جو ہے نماز کی تاکید پہ جو ہے یہ ختم ہوا ہے. نماز ہی وہ اصل چیز ہے جس کے اندر انسان جو ہے خدا کا خوف، نیکی پاکیزگی کے جذبات، اللہ تعالیٰ سے ڈر کا معاملہ، تعالیٰ کی اطاعت کا معاملہ، یہ سارے کے سارے وہ معاملے ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں نماز کے ذریعے سے، اور پھر وہ اسے سے راہ راست پر رکھتے ہیں. اور اگر یہ پوری زندگی بھی محیط ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر ہے. پھر نماز کے ساتھ جو انسان کے جو ذہنی اور عملی انفرادی اجتماعی رویے جو منسلک ہیں، وہ نماز سے ہر زندگی کے ہر حصے کے شعبے اور ہر شعبے کو جو ہے وہ متاثر کرتے ہیں، بلکہ وہ بدل جاتے ہیں نماز کے ساتھ. آپ انسان کی زندگی کے اندر آپ بالکل پانچ وقت جو ہے جو سکیٹر ٹائم ہے، صبح فجر سے لے کر عشاء تک، جو ہے آپ ہر تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد رب کے حضور کھڑے ہو کر اپنی اطاعت و فرما برداری کا اعلان کرتے ہیں. تو یہ ساری چیز، اور یہ ہر روز ہوتا ہے یہ معاملہ، تو یہ انسان کی زندگی کے اوپر جو اثر انداز ہوتی ہے، اور یہی چیز ہے جس سے انسان کی زندگی متاثر ہوتی ہے، اور پھر بدلتی ہیں چیز انسان کی، انسان کے معیارات بدل جاتے ہیں. اور یہ جو فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز روکتی ہے بھیجے، اسی سے اسی طریقے سے کہ نماز پڑھنے سے انسان کے اندر ایک جو ہے تبدیلی آتی ہے، اس کے معاملات، اس کے لوگوں کے ساتھ اخلاق، اس کے جو ہے وہ ٹرانزیکشن جو ہیں، چاہے وہ فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے، چاہے وہ جو ہے وہ مورل ٹرانزیکشن ہے، چاہے وہ بالکل لوگوں کے ساتھ جو ڈیلنگ کا معاملہ ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ نماز سے جو ہے وہ جڑتی ہے. اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقامہا، نماز کے بارے میں فرمایا کہ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا، نماز کو قائم کیا، اس نے دین کو قائم کیا، جو دین کے تقاضے ہیں پھر اس کے نے اس کو قائم. ومن ہدمہا، اور جس نے اس کو گرا دیا، ڈھا دیا، فقد ہدم الدین، تو اس نے پھر دین کو ڈھا دیا. اب دیکھنے کی نماز ایسی چیز ہے. اب لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ نماز وہ چیز ہے جو مسجد کے اندر چلے گئے تو پھر مسجد کے اندر ہی وہ چیز، اس کا جو معاملہ جو ہے مسجد کے ساتھ ہے، اور ہماری زندگی میں مسجد سے باہر آ کے پھر نماز جو ہے ہمارے معاملات کو، ہماری زندگی کو، زندگی کے دوسرے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر جو اثر انداز نہیں ہوتی. اسی وجہ سے نماز کے جو ہے وہ اثرات زندگی کے اوپر قائم نہیں ہیں. کہ نماز کو محاسن کے ساتھ، نماز کو اس کی فکر، اس کی روح کے ساتھ جو ادا نہیں کیا جاتا. اس وجہ سے اب نماز معاملات میں گہرا رب موجود ہے، اور یہ رب جو ہے ہم عام طور پر اس کو جو ہے وہ ایکسپلور نہیں کر پاتے، وہ جوڑ نہیں پاتے اس رب کو. کہ وہ لوگ اب جو نماز بھی پڑھتے ہیں مگر خانی زندگی، ان کے معاملات بڑے خراب ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات بڑے خراب ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین بڑا خراب ہے، اچھے ثابت نہیں ہوتے، تو وہ حقیقی یقینی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کا جو حقیقی مفہوم ہے اس سے وہ ناشنا ہے، اور ان کی روح جو نمازیں وہ نماز کی روح سے خالی ہے بالکل. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان جو ہے نماز بھی پڑھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اس کے بڑے خراب ہوں. ایک ہو نہیں سکتا کہ جو ہے ایک آدمی لوگوں کو تکلیف بھی دیتا ہو اس طریقے سے، حق مارتا ہو، لوگوں کے پیسے اور مال کھا جاتا ہو، اور وہ نماز بھی پڑھتا ہو. تو پھر ایسے ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر اس کی نمازوں کے بارے میں اس کو جو غور کرنا چاہیے. اور اسی لیے فرمایا کہ سب کو اپنے قلب کے اندر مستحضر رکھ کر, حاضر رکھ کر جو ہے پھر جو ہے اپنی نماز کی حفاظت کرو, اور دنیا کے کاروبار کے لیے نکلو تو اللہ کے حضور جو حاضر ہو کر اس کی عہد کو تازہ کرو. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنے حضور, اللہ کے حضور اپنے عہد کو پورا کرے اور اس کے ذہن میں یہ عہد ہو اور پھر لوگوں کے معاملات جو ہے وہ کرے. اور جیسے میں نے کہا کہ نماز صلاۃ الوسطی سے مراد جو ہے, اس میں بہت سارے اقوال ہیں, ساری نمازوں کے بارے میں اقوال موجود ہیں کہ اسے یہ مراد لی گئی ہے اور یہ لی گئی ہے, لیکن زیادہ جو اقوال ہیں وہ عصر کی نماز کے بارے میں دیے گئے ہیں. اور جو لفظ محاسبت کا استعمال ہوا ہے اس کے اندر, جیسے میں نے پہلے کہا کہ تمام لوازمات اور شرائط اور آداب ارکان, اس کے اندر جو خشوع اور خضوع چاہیے وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہوں, تو یہ نماز کی محافظت ہے. اور نماز کا تیسرا درجہ جو ہے پہلو بھی شامل کیا گیا ہے, اور وہ ہے نماز کی اصل روح ہے, یعنی خشوع خضوع بیان کیا گیا, عجز ہے, انکساری ہے, اللہ تعالیٰ کے حضور جب کھڑے ہوں تو پھر جو ہے وہ اس کے ایسی کیفیت کے اندر کھڑے ہوں کہ تمام آپ انسانوں کے اور جہانوں کے مالک اور اس کے معبود کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہیں. اور یہی چیز جو ہے انسان کی قدر و قیمت کو جانچنے کا ایک معیار بھی ہے کہ جب اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اطاعت اور خشوع وضو کی کیا کیفیت ہے, اور قنوت کی کیا کیفیت ہے جس کے ساتھ انسان جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. اور اگر انسان اس کے ظاہر ہے اسی کی قدر و قیمت بتائی گئی یہاں پہ کھڑے ہونے اللہ تعالیٰ کے سامنے, گویا اگر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور جھکتا ہے لیکن اس کا کھڑا ہونا اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اطاعت اور خشوع خضوع سے خالی ہے تو یہ بالکل بے قیمت اور بے فائدہ ہے, اس کے ساتھ جو ہونا چاہیے. میں فعین خفتم, اور اگر تمہیں خوف ہو, خفتم خوف ہے جو خوف ہو, اگر تمہیں خوف ہے کسی چیز کا, اب یہ نماز سے متعلق یہ بھی فرجالن, پس یہ لفظ فرجال نہیں ہے, اس کو فرجال نہ پڑھیں, یہ جو لفظ فا پس اور رجال ہے آگے, تو نماز پڑھو پیدل چلتے ہوئے. یہ لفظ جو ہے رجل جو ہے یہ پاؤں کے معنی کے اندر, یہ پاؤں پہ چلنا, رجلا جو ہے یہ ورب ہے پاؤں پہ چلنا انسان کا جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور رجل جو ہے اس کے پاؤں یا ٹانگ جو ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو ہے ہم پڑھ بھی چاہے وَمْسَهُ رَؤُسَكُمْ بِرِجْلِكُمْ وَمْسَهُ, یہ مجھے وہ جو سورہ ہم نے اس پہ پڑھی تھی آیت پڑھی تھی سورہ مائدہ کے اندر جو پاؤں دھونے کی, اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہ لفظ جو ہے وہ آیا تھا, وہ ارجلکم تھا وہاں پہ, ارجلکم تھا تو وہاں پہ بھی رجل اس کی جمع ہے, ارجلہ جو ہے رجلن کی جمع ہے پاؤں کے, اس کے اندر استعمال ہوتا ہے. اور رجلن جو استعمال ہوتا ہے وہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کی جمع جو ہے رجال آتی ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ عربوں نے اس کے معنی دیے, یعنی رجل کا مطلب ہے وہ جو پاؤں پہ چلتا ہے, حالانکہ اس میں تو عورت بھی پاؤں پہ چلتی ہے لیکن بھارت معنی کے حساب سے اس کے معنی جو ہے یہ بنتے ہیں. تو اس کے معنی ہوتا ہے پاؤں پہ چلنا, یعنی پیدل چلنا. تو تم پیدل نماز پڑھو پیدل چلتے ہوئے اگر تمہیں خوف ہو تو, اور رکبانن یا پھر سوار, رکب سواری کو کہتے ہیں, سوار کرتے ہوئے, سواری پہ ہوتے ہوئے, یعنی یہ نماز کی کیفیت ہے جنگ کے اندر, یا جب تمہیں ایکسپیڈیشنز مسلمانوں کو درپیش تھی, جنگ ہوتی تھی, کوئی خوف کی کیفیت ہے, اب دشمن کا خوف ہے کہ نماز میں جو چلے جائیں گے تو دشمن حملہ کر دے گا, یا جو ہے نماز میں مصروف ہوں گے دشمن حملہ کر دے گا, پھر ہے کہ وہاں پہ تم ایسا کر سکتے ہو, تم پیدل بھی چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہو, سواری کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہو, تو یہ ساری صورتیں جو ممکن تھی. فیض امن تو, اور جب تمہیں امن حاصل ہو جائے فذکر اللہ, تو اللہ کو یاد کرو, یعنی نماز پڑھو, کما علمکم جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے, ما لم جس کو تم تکونو تعلمون تم نہیں جانتے, ما لم جس کو نہیں تم جانتے تھے. فرمایا کہ بدامنی کی حالت میں, خوف کی حالت میں تم پیدل ہو, خسوار ہو, جس طرح ممکن ہے نماز پڑھو, اور جب امن میسر ہو جائے تو پھر اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو تو اس نے تمہیں سکھایا ہے جس سے تم پہلے نماز. عزیز بھائیو, یہ جو ہے حالت جنگ میں نماز کی, یہ صلاۃ الخوف جسے کہا جاتا ہے, اس کی بتایا گیا کہ نماز کی محافظت کا جو ذکر ہے پچھلی آیت کے اندر, فرمایا کہ یہ دائمی ہے. نماز کی تر کرنے کی تو کسی صورت کے اندر, حتیٰ کہ اگر جنگ بھی ہو, جہاد کے اندر بھی ہو, تو نماز ترک نہیں کی جائے گی. البتہ یہ جنگ کی جو ماحول ہے اس کی رعایت سے, اب یہاں پہ جو ہے وہ دوسری دے دی گئی ہیں مسلمانوں کو رعایتیں دے گئی ہوئی ہیں, کہ یہ رعایت یہ ہے کہ اب تم جو چلتے پھرتے نماز پڑھ سکتے ہو. اب یعنی سواری ہے تو سواری کے اوپر قبلہ رخ ضروری نہیں ہے, جو ہے رکعتیں کوئی ضروری نہیں, ایک رکعت بھی کم از کم ایک رکعت جو ہے وہ پڑھ سکتے ہو. تو یہ جو ہے بتایا گیا ہے کتب حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو ہے ایک سے زیادہ طریقے ہمیں جو ہے وہ ملتے ہیں نماز پڑھنے کے, اور اسی طریقے سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک سے زیادہ طریقوں سے جنگ کے وقت خوف کے وقت جو ہے نماز پڑھی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا جاتا تو فرماتے تھے کہ تم خوف زیادہ ہو تو پھر پیادہ سوار, قبلہ رخ ہو یا نہ ہو, جیسے بھی ممکن ہو تم ایک رکعت پڑھ لو, تو یہ پھر جو ہے اس طرح کی نماز ہو جائے گی, اور اس کی تفصیلات جو ہے فقہی کتابیں میں موجود ہوتی ہیں. پھر خوف کے بعد اگر یہ خوف کی صورت چلی جائے تو پھر نماز کو اپنی پوری شرائط کے ساتھ جو ہے پھر انجام دو نماز کی جب اوقات آئیں تو. میں والذین, وہ لوگ جو یتوفون منکم, یہ بھی پچھلے سبق میں اندر یہ پورے لفظ پھر آگے, جن کو موت دی جاتی ہے تو میں سے جو مر جاتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں, وجہ ضرور ازواجہ, اور پھر چھوڑ جاتے ہیں اپنی ازواج کو پیچھے بیویوں کو. پھر فرمایا وصیتن, تو پھر ان کے لیے وصیت ہے, یا یہاں پہ لفظ جو معذوف ہے یہاں پہ کہ تم پھر کر جاؤ ان کے لیے وصیت, لے ازواجہم اپنی بیویوں کے لیے, اپنی بیویوں کے لیے تم وصیت کر جاؤ, متاعن مال کی, یا مال سے مراد نہ نفقہ ہے نہ نفقے کی مراد جو کر جاؤ, الی الحول. آپ کو پتا ہے کہ ہم پہلے سے لفظ کو پچھلے سبق میں پڑھا ہے حولین, دو سال, تو یہاں پہ ہے حول ایک سال, غیر اخراج, اور اخراج جو ہے نکالنا, اور غیر اخراج نہ نکالنا, اور یعنی وصیت کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ان کو نہ نکالا جائے, یعنی ایک سال کے نہ نفقے کی اور بغیر نکالے گھر سے. فَإِنْ خَرَجْنَا, پس پھر وہ اگر نکل جائیں وہ عورتیں, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کی سے کوئی گناہ نہیں, فِيمَا فَعَلْنَا, فِيمَا اس کے اندر جو فَعَلْنَا جو وہ کریں, تو اس میں جو وہ کریں اس کے اوپر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں, فِي أَنفُسِهِنَّ اپنے تئیں, اپنے نفوس میں, اپنے ہاں اپنا بارے میں, من معروف بھلائی سے, بھلائی میں سے معروف طریقے سے, مثلا اگر کوئی عورت یعنی نکاح کرنا چاہے تو پھر, اور وہ گھر کو چھوڑ کے جانا چاہے تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ, اور اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ بالا دست اور حکمت والا ہے. ساتھی کو پڑھ دے ترجمہ.
تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں, پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے, اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے.
جزاکم اللہ. یہ عزیز بھائیو, یہ پورے جتنی گزشتہ آیات ہیں ساری ان کا ایک زمینے کے طور پہ آیا ہے, یہ بات آئی ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے جو ہے وہ اگر تو مر جو انسان جو فوت ہو جا رہا ہو تو پھر وصیت کر جائے ان کو گھر سے نہ نکالا جائے, اور خاص طور پر چار ماہ دس کی روز کی عدت جو ہے گزارنے کے بعد اگر باقی ایام میں بیوی اپنے شوہر کے گھر نہ رہنا چاہے تو پھر اس کے لیے نان نفقہ جو ہے وہ ان کے گھر والوں پر واجب نہیں ہوگا. یہ اسلام کا ایک انٹرم جو ہے وہ قانون تھا, یہ مستقل قانون نہیں ہے, بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ سارے جو ہے جو فراست کے احکامات تھے یہ آہستہ آہستہ جو آ رہے تھے, تو ان کے اندر بھی تدریج ہے, وراثت کے معاملات کے اندر بھی تدریج ہے. تو یہاں پہ یہ انٹرم جو ہے وہ سیٹ اپ جو ہے کے طور پہ یہ قانون آیا تھا, لیکن جب پھر سورہ نساء کے اندر بالکل اس سورت کے نزول کے بعد سورہ نساء جب نازل اتری, اور اس کی 12 نمبر سورت جو اتری جس میں پھر عورت کے جو عورت کا جو حصہ ہے میراث کے اندر وہ جب بیوی کا حصہ جب بتا دیا گیا ہے تو وہ اس آیت کے اندر تفصیل موجود ہے بیوی کے ترکے کے لیے کہ 8th حصہ ہے, اور اگر خاوند کی اولاد اگر نہیں ہے تو, اور اگر ہے تو پھر اس صورت میں 8th حصہ ہوگا. تو یہ جو ہے اگر بیوی کے لیے 4th حصہ یا 8th حصہ دونوں یہ نہیں ہے, اور خاوند کی اولاد ہونے کی صورت میں اس کے لیے 8th حصہ ہے, اور اولاد نہ ہونے کی صورت کے اندر اس میں 4th حصہ ہے, تو پھر یہ سال بھر کے نفقہ اور سکونت کا یہ جو حکم اس آیت کے اندر آیا تھا یہ پھر منسوخ ہو گیا. اس سے جو آخری آیت ہے وللمطلقات اور عورتوں کے لیے, مطلق عورتوں کے لیے متاع بالمعروف, نہ نفقہ ہے دستور کے مطابق, حقا علی المتقین, یہ حق ہے متقین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کذالک اسی طرح یبین اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے احکام واضح کرتا ہے, آیا لکم آیات ہی تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو, لعلکم شاید کہ تم لوگ عقل استعمال کرو. اور متعلق عورتوں کو معروف طریقے سے نفقہ دو, فرض ہے یہ اللہ کی طرف سے ڈرنے والوں پر, اس طریقے سے اللہ اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بتاتا ہے اور امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام لوگے. عزیز بھائیو, ان میں ان آیات میں جو عورتیں جن کا ذکر ہے, شوہر نے ان سے خلوت صحیح ہے کہ بعد طلاق دی ہے, تو پھر ان کی دو قسمیں, ایک تو ہے جن کا حق مقرر کیا گیا ہے ان کو فائدہ پہنچانا, ان کا حق ان کو مہر دیا جائے, اور دوسری وہ عورتیں جن کا مہر مقرر نہیں کیا گیا تو میں انہیں فائدہ پہنچانا, یہ ایک انہیں مہر مثل جو ہے وہ دے دیا جائے. متعلق عورتوں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا اہل تقوی کے اوپر لازم ہے. یہ معاشرتی زندگی میں جو احکامات دیے گئے ہیں, ان احکام میں غور و فکر اور عقل و تدبر سے کام لینے سے جو زندگی میں دیگر پیش آنے والے معاملات ہیں انسان کے, ان سے استنباط کیا جا سکتا ہے. یعنی عقل, فرمایا کہ تم عقل استعمال کیا کرو کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہیں حکم دے دیا ہے, اپنی عقل کو اور غور اور فکر اور تدبر سے کام لے کر ایسے معاملات جب تک پیش آئیں تو تم جو ہے ان سے جو ہے انہیں سے استنباط کرو, جو ہے انفیرنس کر کے, اور اسی طریقے سے جو فکر معاملات ہیں یہ تم ان کو جو ہے وہ کر سکتے ہو. میرے عزیز بھائیو, اب یہ الحمدللہ یہاں پہ یہ جو ہے پورا رکوع ختم ہوا, تو اب اس پورے رکوع پچھلا سبق اور اس سبق کے معاملے کے اندر ہم نے آپ کے لیے خالی چھوڑ دیا ہے, اس لیے کہ طلاق کے معاملات میں معاملوں کے اندر ہمارے معاشرے میں بہت سارے غیر شرعی رویے جو ہے وہ موجود ہیں, تو میں چاہتا تھا کہ آپ خود اس کے اوپر جو ہے آپ اپنے ہوم ورک کے طور پہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون کون سے طلاق کے طریقے اور رویے طلاق کے وقت اور طلاق میں اور طلاق کے بعد اور طلاق کے اراؤنڈ جو ہے وہ کیسے رویے ہیں جو ہمارے غیر شرعی رویے ہیں, جو اسلام سے شریعت سے جو متصادم ہیں. میں یہاں پہ انشاءاللہ اس کو میں نے خود نہیں لکھا جان بوجھ کر یہاں پہ, کہ آپ خود جو ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور جو ہے وہ بعد میں جب یہ سلائیڈ اپلوڈ ہوگی تو انشاءاللہ اس میں یہ چیز جو ہے سلائیڈ کے ساتھ آ جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, جزاکم اللہ خیر.